بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 15 اگست 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن اور پاکستان کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة البقرة: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. آج میں نے یوم آزادی کی نسبت سے قرآن مجید کے کچھ مقامات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. وہ آیات ایسی ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے. قرآن مجید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں سابقہ امتوں کا بھی ذکر ہے، آنے والے حالات کا بھی ذکر ہے، اور تمہارے درمیان جو بھی جھگڑے ہوں، نزاعات ہوں، ان سب کا حل بھی اسی قرآن میں موجود ہے. مشہور حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہا ستکون فتنتن، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، مل مخرج منہا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، اس فتنے سے مخرج، نکلنے کا راستہ کون سا ہے، ایگزٹ کون سا ہے؟ یعنی آپ نے فرما دیا کہ فتنہ رونما ہوگا، 100% ہمیں یقین ہے جو آپ فرما رہے ہیں وہ حق ہے، ہوگا. ہمیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب فتنہ ہوگا تو ہمارے لیے راہ عمل کیا ہے، ہمیں تو وہ بتائیے. یہ بہت بڑا فرق ہے اپروچ کا. صحابہ کرام عملی سوالات کرتے تھے جن کا تعلق عمل سے ہے، دینی تقاضوں سے ہے. ہم اگر ہوتے تو ہم پوچھتے کہ وہ فتنہ کیسا ہوگا، کہاں سے آئے گا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی شدت کا سکیل کیا ہوگا. 100 سوال ہم پوچھ لیتے. انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا، بل مخرج، ایگزٹ، فتنہ ہے اس سے بچ نکلنے کا راستہ کون سا. تو میں کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے. نبی اور رسول کوئی نہیں آئے گا میرے بعد، لیکن یہ کتاب میں چھوڑے جا رہا ہوں. قد ترکت فیکم ما ان تصمتم به لن تضلوا ابدا. وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ، اور دوسری روایت میں کتاب اللہ و سنتی، اس لیے کہ سنت اور حدیث وہ کتاب اللہ کی شرح ہے اور تفسیر ہے. بہرحال اسی میں یہ الفاظ آئے قرآن کی شان میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے. اس مسجد میں کئی دفعہ اس کا بیان ہو چکا ہے اس حدیث کا, لیکن اس وقت صرف ابتدائی الفاظ کا حوالہ لے رہا ہوں کہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم. یہ کتاب وہ ہے جس میں تم سے سابقہ امتوں کے حالات بھی ہیں, تمہارے بعد آنے والے حالات بھی اس کے اندر موجود ہیں, غور و فکر کرنا پڑے گا اور تمہارے تمام مسائل کا حل بھی اس میں موجود ہے. جو نزاعات ہوں جھگڑوں کا فیصلہ اس میں موجود ہے. حکم ما بینکم. اسی طرح سورہ انبیاء کی ایک آیت میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. اے مسلمانوں, اے لوگوں, بلکہ پوری نوع انسانی سے خطاب ہے, ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف وہ کتاب جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. فیہ ذکرکم, اس کا ایک ترجمہ عام طور پر یہ کیا گیا کہ تمہارے حصے کا ذکر موجود ہے, نصیحت یاد دہانی تمام لوگوں کے لیے ہے, وہ مشرکین ہوں, وہ یہود ہوں, نصارہ ہوں, مجوسی ہوں, ملحد ہوں, دہریے ہوں, کوئی ہوں, سب کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. سب کے حصے کی نصیحت بھی موجود ہے, سب کے لیے رہنمائی بھی موجود ہے. لیکن ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ تمہارا ذکر بھی موجود ہے. افلا تعقلون, کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ذکر تو واقعی موجود ہے, اس اعتبار سے کہ دنیا میں کتنی قسم کے افراد ہو سکتے ہیں, کون کون سے تصورات, کون کون سے نظریات. کوئی سچا مومن ہے, کوئی ہم جیسا علم الیقین والا مومن ہے, کوئی ایماندار کے بعد منافقت کے درجے کو پہنچ چکا ہے, کوئی کھلا کافر ہے, کوئی مرشد ہے, کوئی یہودی ہے, حضرت موسیٰ کو تو مانے گا اس کے بعد والوں کو نہیں مان رہا, کوئی عیسائی ہے وہ حضرت عیسیٰ تک سب کو مان دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا, کوئی مجوسی ہے, کوئی دہریہ ہے, سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ہر شخص اب جہاں کھڑا ہے اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے, قرآن میں پورا خاکہ موجود ہے. اسی طریقے سے اقوام کے خاکے بھی موجود ہیں, سابقہ امتیں, سابقہ قومیں, ان کے اندر کیا کیا گمراہیاں آئیں, کس کس پہلو سے زوال آیا. اسی خاکے کی روشنی میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اسی حوالے سے میں نے چند آیات قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. خاص طور پر دو مقامات یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ہی ذکر ہے. 14 اگست کل گزری ہے, یوم آزادی 14 اگست کو ہم مناتے ہی ہیں, جس طریقے سے مناتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. کل کا دن ذرا اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا تھا, اس میں ایک انقلاب مارچ بھی تھا اور ایک آزادی مارچ بھی تھا. یوم آزادی جو ہے وہ تو دب کر رہ گئی تھی ان مارچوں کے نتیجے میں. باقی یہ کہ یوم آزادی منانے کا تصور اور جو طریقہ ہے وہ اسلامی نہیں ہے ہمارا, بھول جائیے. جیسے دنیا کی دوسری اقوام کرتی ہیں ہم بھی ان کی نقل کر رہے ہیں, بھونڈی نقل. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا اور پھر بھول گئے. ایک بات جو اس سے پہلے بھی کہی گئی ہے, کچھ لوگوں نے توجہ دلائی ہے اور بہت اہم بات ہے, کہ اگر ہم اپنا یوم آزادی منائیں 27 رمضان المبارک کو, اس لیے کہ اس قرآن مجید تو نازل ہوا ہی ہے ماہ مبارک رمضان المبارک میں, اور اس کی زیادہ گمان یہ ہے کہ وہ 27ویں شب ہے, احادیث کی روح سے تو کچھ اندازہ ہوتا ہے. یہ تحفہ جو قرآن کی اور پاکستان کی شکل میں ہمیں ملا, ایک آزاد خطہ زمین, یہ بھی 27 رمضان کو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا تھا. اور پاکستان کا معاملہ دو اعتبار سے یونیک ہے. ایک یہ کہ واحد ملک جو اسلام کے نام پر بنا, بہت سارے ملک آزاد ہوئے ہیں کولونیل رول کے بعد, پچھلی صدی کے وسط میں بہت سارے ملک آہستہ آہستہ آزاد ہوتے چلے گئے، عالم اسلام کے دوسرے ممالک بھی آزاد ہوئے، لیکن اب نقشہ بدل گیا تھا. پہلے سلطنت عثمانیہ تھی ایک زمانے میں، اب اس کے بعد حصے بکھرے کر لیے گئے، اب شام الگ ہو گیا، عراق الگ ہو گیا، فلسطین الگ ہو گیا، مصر المصر للمصریین، الشام للشامیین، وہاں آزادی کی تحریکیں چلی علاقائی بنیادوں پر. مصر مصریوں کا ہے، شام شامیوں کا ہے، یہاں تحریک چلی اسلام کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ یونیک بات، منفرد. اسی لیے واحد آئیڈیولوجیکل سٹیٹ دنیا میں اگر کوئی ہے حقیقی معنوں میں اسلامی اعتبار سے، وہ پاکستان. دوسرا خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ تائید غیبی سے حاصل ہوا ہے. بظاہر احوال جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک گراؤنڈ ریئلٹیز، ان کو سامنے رکھے تو پاکستان کے بننے کا کوئی امکان نہیں، دور دور امکان نہیں. لیکن جب اللہ کا نام دیا گیا، وہ ایک ترانہ بھی زیادہ آج کل عام کیا جا رہا ہے اخبارات میں بھی، جب ہم نے خدا کا نام لیا تو اس نے ہمیں انعام دیا، اور یہ انعام پاکستان کی شکل میں ملا. تو یہ پاکستان جو ہے تائید غیبی سے حاصل ہوا ہے، بظاہر کوئی امکان نہیں تھا. اب اس کے لیے بڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن قیام پاکستان کے وقت جو حالات تھے، وہ سورہ انفال کی وہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے 26 نمبر آیت، لگتا ہے کہ ہمارا ہی ذکر ہو رہا تھا. اس وقت المیہ یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل غافل ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ کیا حالات تھے. اس کے لیے پڑھنے کی اور چیزیں بہت اہم ہیں. تاریخ یہ تو ایک آبسلیٹ قسم کا مضمون ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اور اقوام کا معاملہ یہ ہوتا ہے، قوموں کا معاملہ، کہ ان کا تو تاریخ کے ساتھ اگر رشتہ ٹوٹ جائے تو ان کی پھر کوئی حیثیت نہیں. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اقبال نے تو کہا، کبھی غور کیا ہے؟ تم ساتویں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، ترقی کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، سلطنت اور شکوہ کے اعتبار سے، سطوت کے اعتبار سے، وہ دور بھی تھا. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، کبھی غور کیا تو نے؟ ہمیں معلوم ہی کچھ نہیں. تحریک پاکستان سے بھی غافل. سب سے زیادہ نگلیکٹڈ مضامین ہمارے ہاں جو ہیں، جو پڑھائے جانے والے ہیں، اس میں ایک اسلامیات ہے اور دوسرا ہسٹری. تو چنانچہ اس وقت ہسٹری کیا تھی، اب وہ لوگ کے جو اس وقت کے تھے، اب تو وہ پہنچ گئے اللہ کے پاس، اکا دکا کو رہ گئے ہیں، لیکن انہیں تو یاد ہے حالات کیا تھے. یہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر اس کی روشنی میں دیکھیں، لگتا ہے کہ انہی حالات کا اور واقعات کا اور صورتحال کا تذکرہ ہو رہا ہے جس سے پاکستان، جب قیام پاکستان کا پروسیس جاری تھا، تحریک پاکستان. فرمایا وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ذرا یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، قلیل تھے. آج کی اس طرح کیا ہے، میجورٹی اینڈ مائنورٹی. اس لیے کہ ہر چیز جو ہے جمہوریت کے ترازو سے تولی جاتی ہے، اور جمہوریت کے پیمانے پر اس کو جو ہے ناپا جاتا ہے. وہاں میجورٹی اینڈ مائنورٹی کا کانسیپٹ ہے ساری دنیا میں آج کل. جب تحریک پاکستان چلی ہے اور مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ بر صغیر وہ تو ہندوستان ہی ہوتا تھا، پاکستان تو بعد میں بنا نا، تحریک چل رہی ہے ابھی، بھارت کہیں اسے، اکھنڈ بھارت کہیں اسے، آپ انڈیا کہیں، بر صغیر کہیں، وہاں مسلمانوں نے تحریک چلائی کہ ہمیں الگ خطہ چاہیے. مسلمان تعداد میں کم تھے، اقلیت میں تھے، مائنورٹی میں تھے، اور معاملہ کیسے چل رہا تھا، جمہوریت کی بنیادوں پر چل رہا تھا. اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم تعداد میں بھی کم تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے، کمزور کر دیے گئے تھے. اب یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اب بلکہ ہماری نصاب کی کتابوں سے کھرچے گئے ہیں باقاعدہ، یہ پرویز مشرف کے دور میں اب وہ جو ایک خاتون کو جو وزیر تعلیم بنا دیا گیا تھا انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سارا نصاب بدل دیا، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، زبیدہ جلال. ہمارے ہاں اگر نصابی تعلیم کے نصاب میں کوئی چھوٹی سی تبدیلی بھی کرنی ہو تو حکومت کے ہاں اتنا لمبا پروسیجر ہے کہ اس کو دس دس سال گزر جاتے ہیں، لیکن جب اوپر سے حکم آیا تو چند مہینوں کے اندر اندر سارا نصاب بدل دیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے، اس لیے کہ وہ تو آسمان امریکہ سے آیا تھا نا حکم، لہذا اس کی تو سرتابی ممکن نہیں تھی. سب چیزیں نکال دی گئیں جس سے ہندو کے ساتھ نفرت کا معاملہ پیدا ہو سکے، مغایرت کا معاملہ، ماڈریشن، رواداری ہونی چاہیے. یہود و نصارہ کے خلاف قرآن مجید کی وہ آیات جو کھلی ہوئی ہیں واضح ہیں نکال دو. چنانچہ یہ سب کچھ گزرا تھا تو مستضعفون فی الارض، تم تو زمین میں دبا لیے گئے تھے، کمزور کیے جا رہے تھے، انگریز اور ہندو دونوں ہی مسلمانوں کو پیس رہا تھا ظلم کی چکی میں. اس وقت کے حالات کیا تھے؟ سرکاری ملازمتوں میں ہندو آگے، بزنس کے اندر ہندو آگے، تعلیم کے میدان میں ہندو آگے، ہر میدان میں ہندو آگے تھا، اور انگریز کی پالیسی بھی یہی تھی، ہندو کو موقع دیا جائے اور مسلمانوں کو دبایا جائے. اس نے حکومت کس سے چینی تھی؟ مسلمانوں سے چینی تھی، خطرہ مسلمانوں سے تھا. بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوؤں کے اندر مسلمانوں کے خلاف کوئی نفرت شروع میں نہیں تھی. 1857 تک جو جنگ آزادی ہوئی ہے اور جو اس کا کلائمیکس تھا 1857، اس میں مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر انگریز کے خلاف کی جو ہے بغاوت کی تھی. اس کے بعد ڈیوائنڈ اینڈ رول کی پالیسی انگریز نے اختیار کی، ان کو آپس میں پھاڑو. ہندوؤں کو یاد کروایا گیا کہ یہ دیکھو یہ مسلمان باہر سے آئے تھے اور یہ مٹھی بھر جو ہیں انہوں نے تمہارے اوپر 800 برس حکومت کی ہے، انہوں نے تو تاج محل بنائے ہیں. یہ چیزیں باقاعدہ اجاگر کی گئی ہیں، اس سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ ہندو بہت پرامن رہ رہے تھے. وہ مغلیہ دور کو بھی اور اس سے پہلے بھی ہندوؤں کے ہاں وہ بھی ایک بہت اونچا، ہندوستان کی تاریخ کا بہت اونچا دور شمار ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو رواداری برتی جاتی تھی اور جو امن و امان تھا، اور کیوں لبک کر آ رہے تھے لوگ، سونے کی چڑیا تھا یہاں پر جو ہے، سب ساری دنیا کی نگاہیں اس خطے کے اوپر تھی. بہرحال یہ تقسیم ہند سے پہلے کی میں صورتحال بتا رہا ہوں. اب ہندو کو مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، ہندو کو آگے کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، نفرت کے جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں. چنانچہ انگریز اور ہندو دونوں کی چکی، غلامی کی چکی میں ہم پس رہے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، اگلے الفاظ، ایک تو دبایا جا رہا ہے، کمزور کیا جا رہا ہے، مائنورٹی میں بھی ہیں. تیسری بات یہ کہ تخافون ان یتخطفکم الناس، اے مسلمانوں تمہیں اندیشہ یہ ہو گیا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تمہارا وجود مٹا دیں گے. اور یہ واقعہ ہے، امر واقعہ ہے. شدھی اور سنگھن کی تحریکیں شروع ہو چکی تھیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ. اور یہ تحریکیں کیا تھیں؟ کہ ہندوؤں کو جو مسلمان جو پہلے ہندو ہوتے تھے، اس لیے کہ بڑی تعداد میں یہ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ کون ہیں؟ باہر سے آنے والے تو گنتی کے چند تھے نا، باقی تو سب مسلمان یہی کے ہیں. کوئی پہلے سکھ تھا، کوئی ہندو تھا، اب مسلمان ہو گیا. اولیاء کرام انہوں نے جو ہے وہ اپنے مراکز قائم ہوئے تھے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی سخاوت، ان کی نیک نامی، یہ ساری چیزیں جو ہیں قبیلے کے قبیلے ایمان لا رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم کا اہتمام نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ہندوؤں نے سوچا کہ اب ان کو ریکلیم کیا جائے، تاکہ اسلام، اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے ہیں ہندوستان کے اندر وہ سب مل کر ہندوازم کے اندر گم ہو گئے. اسلام کی اصل ایک تشخص علیحدہ برقرار رہا، وہ گم نہیں ہو سکا ان کے اندر. لہذا اب سازش یہ کی گئی کہ واپس ریکلیم کرو، یہ ہندو ہی قبائل تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اب ان کو واپس لاؤ ہندوازم کی طرف، شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں، تاکہ مسلمانوں کا نام ختم ہو جائے اس خطے سے. یہ ساری سازشیں اس وقت ہو رہی تھیں. یہی سازش تھی جس کے خلاف مولانا الیاس رحمت اللہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے. میوات کے علاقے میں جو انڈیا دہلی کے آس پاس مضافات میں ہے, وہاں پر تیزی سے کنورشن ہو رہی تھی کیونکہ وہاں پہ علم دین کی بڑی کمی تھی, دیہاتی لوگ, اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے جب نکاح پڑھا جاتا تھا تو مولوی صاحب خطبہ یا نکاح بھی دیتے تھے, ایجاب و قبول بھی ہوتا تھا, اس کے بعد پھیرے بھی لگواتے تھے, ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی. تو دین سے اتنے دور تھے, بنیادی باتوں کا نہیں پتا, کلمے کی تعلیم نہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہ مسلمان بڑی تیزی سے ہندوازم کی طرف واپس جا رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے تحریک چلائی تھی, اور جو بڑی کامیاب رہی ان کی اسٹریٹجی, اور اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر کلمے کی تعلیم, بنیادی دین کی باتیں بڑے میٹھے انداز سے, جیسے بچے کو جو ہے لولی پاپ دیا جاتا ہے, ابھی منکرات کی بات نہ کرو, ابھی فضائل کی بات کر کے ان کو جو ہے متوجہ کرو, یہ ابھی بالکل امیچیور ہیں, جو جیسے بچے کے ساتھ آپ ایک سلوک کرتے ہیں وہ انداز اختیار کیا جائے. اس طریقے سے وہ تحریک جو ہے مولانا الیاس کی, ان کی محنتوں سے ہندوؤں کی وہ تحریک وہاں پر ناکام ہوئی ہے, لیکن کنورشن بڑے پیمانے پر ہو گئی تھی. یہ حالات تھے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی, اور تحریک پاکستان کو چلانے کے لیے سیاسی اعتبار سے ایک پارٹی تھی مسلم لیگ, لیکن دوسری طرف ہندو جو چاہتا تھا کہ پورا بر صغیر یکجان ہی آزاد ہو اور ایک ہی حکومت ہو, وہ نظر آ رہا تھا ان کو کہ ہماری حیثیت بہت آگے ہے, ہم میجورٹی میں ہیں, ہم تعلیم میں آگے ہیں, سرکاری ملازمتوں میں آگے ہیں, اب تو حکومت ہماری بنے گی, انہیں 100% یقین تھا. وہ خلاف تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ اور کانگریس, یہ دو جو سیاسی جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے متقابل آئی ہیں, ان میں کوئی کمپیریزن نہیں. کانگریس ایک بہت زیادہ میچیور اور بہت بڑی جماعت ہے, وہ پورے ہند کے تمام لوگوں کی نمائندہ جماعت تھی, اس کے اندر ہندو بھی تھا, اس میں سکھ بھی تھا, اس میں مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابر موجود تھے جو پاکستان بننے کے خلاف تھے, اور جبکہ مسلم لیگ صرف مسلمانوں کی بھی, اور مسلمانوں میں سے بھی ایک محدود طبقے کی میجورٹی تھی مسلمانوں کی, لیکن بڑے بڑے علماء باہر ہیں, علماء ہند, جمعیت علماء ہند ٹاپ کے علماء ہیں, وہ تحریک پاکستان سے باہر ہیں, مسلم لیگ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, احرار باہر بیٹھے ہوئے ہیں, خاکسار باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حالات تھے, کوئی توقع نہیں تھی کہ پاکستان بن سکتا ہے. فآواکم, اگلے الفاظ پڑھ رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک پناہ گاہ عطا فرما دی. یہ ہے پاکستان, جو ایک خطہ ہمیں ملا, اور کوئی چھوٹا خطہ نہیں تھا, ایک کی بجائے دو خطے اللہ نے عطا کیے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور خاص اپنی نصرت سے تمہاری مدد کی ہے. کیسے کیسے مواقع یہاں پر ملے ہیں. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے, ہر طرح کے وسائل پاکستان کو عطا ہوئے ہیں, ہر طرح کی سوائل یہاں پر ہے, منرل دولت ہے تو بے پناہ ہے, چاروں موسم ہیں, ہر طرح کی سبزیاں پھل, انتہائی رچ علاقہ اس اعتبار سے. یہ ہے پورا, اس آیت کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے, قیام پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تم پر خاص اپنا فضل, تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ. اب شکر کیسے بجا لاتے, شکر کا سب سے پہلا تقاضا یہ تھا کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا ہماری ترجیح اول ہونی چاہیے. ہندو سے جھگڑا اسی بنیاد پر تھا, دو قومی نظریہ کیا ہے, ہم ہندو کے ساتھ ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے, ہم ہر اعتبار سے اس سے مختلف ہیں, ہمارا عقیدہ الگ ہے, ہماری عبادات الگ ہیں, ہماری ثقافت الگ ہے, ہمارے رہن سہن اور ڈھنگ سب الگ ہے, لباس الگ ہے, ایک قوم نہیں ہو سکتے, ہمیں الگ خطہ چاہیے جہاں ہم اپنی بنیادوں پر ایک ریاست تشکیل دیں اور اسلامی فلاحی ریاست کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا دیں. قائد اعظم کے یہ الفاظ اور اس کے فیور میں اور 150 سے زیادہ ان کے بیانات, یہ سب کے سب ریکارڈ پر ہیں کہ صحیح معنوں میں اسلامی نظام قائم کرنا اور دنیا کو ایک نمونہ دکھا دینا, اور ان کے ذہن میں بھی تصور کون سا تھا؟ خلافت راشدہ کا. مصور پاکستان نے جو تصور پاکستان دیا تھا وہ بھی خلافت راشدہ کا تصور لے کے بیٹھے ہوئے تھے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں. اس لیے کہ نظام کی بات کون سی, اب تو نظام اور بہت سے ہیں, یہ خطرت مبحث ہو رہا ہے. اسلامی نظام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نزدیک وہ اسلامی نظام وہ ہے جو نظام خلافت راشدہ ہے, کوئی ابہام نہ رہے, بہت کلیئر ہے. ورنہ تو ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے نئی تعبیر کر رہا ہے, شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر. اور وہ خلافت راشدہ جو ہے وہ ہسٹری کی لائن لائٹ میں ہے, وہاں پر کیا نظام تھا پورے کا پورا جو ہے وہ انٹیکٹ ہے, محفوظ ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں. 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے یہ کہا تھا, جسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی تجویز پیش کی ہے پہلی مرتبہ اقبال نے. وہ تجویز سے آگے بڑھ کر صرف تجویز نہیں تھی, ایک پیشین گوئی تھی, ایک خوشخبری تھی, ایک بشارت تھی. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ان قریب ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہو کر رہے گی. یہ تھا پہلا 1930 کا خطبہ الہ آباد. اور اگر ایسا ہو گیا, ہمیں ایک موقع مل گیا, ہمیں آزاد ریاست مل گئی, اسلامی ریاست آزاد خطہ مل گیا, تو ہمارے لیے موقع ہوگا کہ دور ملوکیت میں جو اسلام کے رخ روشن پر جو داغ دھبے آ گئے تھے ان کو ہٹا کر اسلام کا صحیح تصویر پوری دنیا کو دکھا سکے. یہ بعد میں جو ملوکیت کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے اور خاص طور پر بنو عباس کے زمانے میں, اور اسلام کا جو اصل روشن چہرہ ہے وہ داغدار ہونا شروع ہو گیا, اس کو ختم کر کے اصل اسلام یعنی خلافت راشدہ والا اسلام وہ قائم کر کے دکھا دیں. یہ تھا اقبال کا تصور. تو جب مل گیا یہ خطہ زمین تو اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ پرائیورٹی نمبر ون یہ ہونی چاہیے تھی. لیکن ہوا کیا, ہمیں موقع مل گیا. اس سے پہلے ہندو دبا رہا تھا, انگریز دبا رہا تھا, اب ہمیں آزادی مل گئی تو پھر مادر پتر آزاد ہو گئے. اب یہاں جائیدادیں بنانے کے مواقع ہیں, اب یہاں پر بزنس بنانے کے مواقع ہیں, یہاں پر لوٹ مار کے مواقع ہیں, اب یہ سارے مواقع ہیں. مفادات, ذاتی مفادات, خود غرضی, لالچ, دنیا کی حرص, دولت کی محبت, ساری قوم اس رخ پر لگ گئی, بھول گئے وعدوں. قائد اعظم نے پھر بھی کوئی کام شروع کیا تھا جس کو اوریا مقبول جان جو ہیں وہ بتاتے ہیں. انہوں نے جب اسٹیٹ بینک کا بھی افتتاح کیا ہے اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب یہ نظام اسلامی نظاموں کے مطابق ایک معاشرہ ہمیں تشکیل دینا ہے, اور پورا جو بھی مالیاتی نظام ہے اس کو اسلام کے تحت لے کر آنا ہوگا. یہ بینکنگ کا نظام اس طریقے سے نہیں, اب اس کو پراپرلی اسلامی بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا. یہ بات انہوں نے اس وقت بھی کہی تھی. اور پھر یہ تو ایک بات تھی اور یہ بہت اہم بات تھی, معاشی نظام اس کی بڑی اہمیت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ علامہ اسد کو جو انہوں نے ڈیوٹی دی تھی کہ پورے ملک کے اندر اور خاص طور پر تعلیمی نصاب کو تو سب سے پہلے اسلامائز کیا جائے. اور یا مقبول جان صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں تاریخ کے اوراق سے نکالی ہیں, ان کو دبا دیا گیا تھا. اور علامہ اسد نے جو سفارشات پیش کی تھیں وہ بھی یاد ہونی چاہیے آپ کو. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اس وقت تعلیم کا نظام چلا آ رہا ہے, انگریز کا دیا ہوا, جو علی گڑھ یونیورسٹی سے ہوتا ہوا اب کالجوں اور یونیورسٹی کی شکل میں آ رہا ہے, بہتر ہے کہ اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا جائے. جب تک ہم نیا نظام نہیں بناتے لوگ بچے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں وہ بہتر ہے. یہ ایمان کی جڑیں کھودنے والا نظام ہے تعلیمی نظام. لیکن ہم نے علامہ اسد کی جڑیں کھود دی, ہمارے جو ہے نا بیوروکریسی, ان کا پتہ چاک کر کے انہیں غائب کر دیا, اور جو انہوں نے سارا کام کیا تھا وہ بھی جلا کے ختم کر دیا, ریکارڈ بھی ختم کر دیا. لیکن بقیہ پوری قوم بھی اپنے اسی جو ہے وہ مالی مفادات ہی کے چکر کے اندر رہی ہے, اور ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہو سکتا تھا, مثبت حصہ جو علماء کا ہو سکتا تھا, دینی طبقات کا ہو سکتا تھا, کہ وہ اس شعور کو اجاگر کرنے میں اپنا رول ادا کرتے. بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا, اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ دوسری آیت سورہ نحل کی میں آپ کو سنا رہا ہوں. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ, اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی کی کہ وہاں کے رہنے والے بہت ہی امن و سکون سے رہ رہے تھے, مطمئن تھے, قناعت کی زندگی گزار رہے تھے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, اور رزق جو ہے وہ ہر طرف سے چلا آتا تھا ان کی طرف, ہر جانب سے اللہ نے انہیں تمام ضروری جو بھی ہے رزق کے ریسورسز ان سب ان کو عطا کر رکھے تھے. فکفرت بانعم اللہ, بستی والوں نے اللہ کے انعامات کی ناقدری کی, ناشکری کی, بجائے اس کے کہ اللہ کے دین کو قائم کرتے, اللہ کی شریعت کو نافذ کرتے. قدردانی تو یہ تھی نا, شکر گزاری کا تقاضا تو یہ تھا, وہ لگ گئے دنیا پرستی میں, ہوس پرستی کے اندر. تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو دو عذاب ان پر مسلط کر دیے, بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب. بما كانوا يصنعون, اور یہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا, جو حرکتیں انہوں نے کی تھی اس کا یہ نتیجہ تھا. اللہ ظالم نہیں ہے, جو کچھ کیا اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا. اب آپ دیکھیے کہ شاید اس سے پہلے 10-20 سال پہلے تک ہمیں یہ سمجھ میں نہ آیا کہ خوف کا عذاب کیا ہوتا ہے. بھوک کا عذاب تو سمجھ میں آتا ہے, اس لیے کہ قحط سالی یہ تو ہر دور میں وقفے وقفے سے رہتی ہے. یہ خوف کا عذاب کیا چیز ہے, یہ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ خوف کا عذاب کسے کہتے ہیں. جب ہمارے سرکاری جو اتنے ادارے ہیں ان کا جو بجٹ ہے اس کا بہت بڑا حصہ تو سیکیورٹی پہ لگ رہا ہے, اور جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے ہیں سب سے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ان کو ہے. ان کی سیکیورٹی پہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے, کبھی یہ تصور آ نہیں سکتا تھا ذہن میں. یہ حفاظت کا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, یہ ہمارا ذکر ہے قرآن مجید میں. یہ ذکرکم افلا تعقلون, تم عقل سے کام نہیں لیتے. اسی طریقے سے ایک اور آیت جو میں نے آپ پڑھی ہے اس کا بھی میں ترجمہ کر دوں, پہلے بھی بہت دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, سابقہ امت جس کو کتاب دی گئی, شریعت دی گئی, رسول آئے ان کے پاس, یہود, جب انہوں نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی. اللہ کا دین کس لیے دیا جاتا ہے, شریعت کے قوانین کس لیے, تو اس کے مطابق زندگی گزارو. جو مانتا ہے اللہ کو, جو مانتا ہے اللہ کی وحی کو, اللہ کے رسولوں کو, اس کے لیے تو کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. جو اللہ نے قوانین دے دیے ہیں, اصول دے دیے ہیں, ان کو اٹھا کے ایک طرف رکھ کر اور دنیا داری کے کوئی اور اصولوں پر اس ملک کو چلائیں گے تو تصور ہی نہیں, تو کھلی کھلی بغاوت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے بھی جب اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کیا تو کیا ہوا, اسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, دو مرتبہ یہ بات آئی ہے, سورہ بقرہ میں بھی, سورہ آل عمران میں بھی. ان پر ذلت اور مسکنت دے ماری گئی, تھوپ دی گئی, اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکنت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا. اب اس کو ذرا دیکھ لیے اس پیمانے میں ہم کہاں کھڑے ہیں. ذلت اور رسوائی جو اس وقت مسلمانوں کے حصے میں ہے اور خاص طور پر مسلمانان پاکستان کے حصے میں ہے. لوگوں کو اچھا تو نہیں لگتا, مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ان باتوں کو دہرانا, اپنی ہی قوم کی ذلت کا بات کی ذکر کرنا, لیکن حقائق تو ہیں, کہاں لے جائیں گے. اور اگر اب بھی ہم حقائق کو فیس نہ کریں تو ہم سے زیادہ احمق اور کودن کوئی نہیں ہوگا. زندہ قومیں جو ہیں وہ خود احتسابی کرتی ہیں. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. چنانچہ اس وقت ذلت اور رسوائی پاکستان کے حصے میں سب سے زیادہ, ذلت اور رسوائی اس وقت پوری دنیا میں اگر ہے تو وہ پاکستان کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں. مسکنت کیا ہے؟ بے چارگی, بے بسی, کچھ نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا گیا, کیسے کیسے خاکے نہیں بنائے گئے, توہین آمیز, ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے. قرآن مجید کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے گوانٹینامو بے کے اندر, ابو غریب جیل میں اور بگرام ایئر بیس پر, جہاں جہاں مسلمان جو ہیں وہ مجاہدین کو قید کیا گیا. قرآن کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک وہاں پر کیا گیا مسلمانوں کو ٹارچر کرنے کے لیے کہ میں زبان پہ نہیں لا سکتا. ہم نے کیا کیا؟ تھوڑا سا مظاہرہ کیا, کوئی توڑ پھوڑ کی اور بس بیٹھ گئے, کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہے بے بسی, کچھ کرنے کے قابل نہیں. وہ سلمان رشدی بدبخت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ایک نئی ریت ڈال دی تھی, اتنا عرصہ ہو گیا. وہ کب خمینی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اس کی جو ہے سزا موت, اس کی گردن جو اتارے گا تو اس کو اتنا سزا, اس کو جو ہے ملے گا انعام. وہ آج بھی دندر آتا پھر رہا ہے. یہ ہماری بے بسی کا عالم ہے. تو یہ ذلت اور رسوائی اور بے بسی, یہ ساری جو ہیں, یہ سارے عذاب آج ہمارے اوپر مسلط ہیں. اور بات بڑی واضح ہے, اللہ کے دین سے بے وفائی. اب کوئی اٹھتا بھی ہے تو وہ پورے دین کا ذکر نہیں کر رہا, کوئی صرف معاشی انصاف کی بات کر رہا ہے, کوئی ملک کے جو ہے دستور کے اندر اس کی بہتری کی بات کر رہا ہے, لیکن اللہ کی حاکمیت پورے طور پر ہر گوشے میں, زندگی کے ہر گوشے میں, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو, کوئی گوشہ باہر نہ رہے, اس کی دعوت دینے والا کوئی نہیں. اپنے اپنے انداز سے اگر کچھ اٹھے بھی ہیں تو وہ جزوی باتیں لے کر, اور اسلام ان کی پرائرٹی میں کتنا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے. وہ جزوی کچھ اصلاحات کے لیے, وہ اصلاحات بھی اپنی جگہ اچھی ہیں, لیکن یہ جز سے کام نہیں بنے گا اس ملک کے اندر. اب ہم کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ انڈا کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بار بار عذاب کے جو ہے مزے چکھا رہا ہے, جھٹکے دے رہا ہے, ہم ٹس سے مس ہونے کو تیار ہی نہیں. خود خلوف السلم کافہ, دین میں, اطاعت میں, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو, پورے دین کو قائم کرو. اور اگر پورا نہیں کر رہے تو یہ شرک ہے. کچھ باتیں اللہ کی مان لی اور کچھ غیر اللہ کے قوانین کے اوپر عمل ہو رہا ہے, اور شرک کس کا نام ہے؟ ان الحکم الا للہ, حکومت کا اختیار, فیصلے کا اختیار, قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کو. یہ ہے. اور کوئی قوم یونس کی طرح کی کوئی توبہ ہی ہوگی جو اب ہمیں بچا سکے بڑے عذاب سے. اس وقت جو بھی غلغلہ ہو رہا ہے, زور شور ہے, میں کچھ زیادہ اس پر بات کرنا نہیں چاہوں گا, وہ سب آپ کے سامنے ہے. پورے دین کی دعوت لے کر نظام دین کے لیے کھڑے ہونے والا کوئی نظر نہیں آتا. اور جو بہرحال اوپر بھی کچھ طاقتیں ہیں جو کر رہی ہیں, سب سے اوپر تو اللہ کی طاقت ہے. اور اگر اللہ کے ہاں ہمارا اب عذاب جو ہے آخری عذاب کا وقت آ گیا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. اور یہ بات بانی محترم تنظیم اسلامی کے بانی اور امیر والد محترم ڈاکٹر نثار صاحب بہت پہلے کہہ چکے تھے کہ پاکستان کا جواز ہم نے اپنے طرز عمل سے کھو دیا. اسلام کے نام پر بنا تھا, یہاں پر 67 سال پورے ہو گئے ہیں, کل 68واں سال شروع ہو گیا شمسی تقویم کے اعتبار سے, اور قمری تقویم کے اعتبار سے 2 سال اور ایڈ کر لیجیے. یہاں اتنا عرصہ ہو گیا اور اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو ہم نے قائم نہیں کیا, شریعت کو نافذ نہیں ہونے دیا. یہاں ہماری پارلیمنٹ وہ بل منظور کرتی رہی ہے جسے تمام علماء نے کہا کہ یہ خلاف قرآن و سنت ہے, بغاوت ہے اللہ کے خلاف. وہ بل پاس ہوئے ہیں لیکن ہماری دینی جماعتوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہوں. لہذا پوری قوم ایز اے ہول اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اب بڑے عذاب کے مستحق ہیں. تو یہ بات بہت پہلے کہی تھی کہ ہم اپنا جواز کھو چکے ہیں. ملک اس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا, یہ آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے. ہم نے اسی آئیڈیالوجی کو جو ہے کدالیں مار مار کے اس کی جو ہے جڑیں کھو دی. کیسے رہے گا, قائم کیسے رہے گا؟ ہاں اللہ تعالیٰ ہی بچائے تو اور بات ہے, باقی ساری دنیا کی نظریں بھی اس پر ہیں. اور ہر وقت یہ ہمارا ملک بیرونی سازشوں کا شکار رہتا ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہے. اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے, اس وقت کون کون سی بیرونی طاقتیں کس کے پیچھے ہیں, بہت سے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے لیکن ہے ضرور, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نواز شریف صاحب سے کیا 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 مطالبہ کیا جا رہا ہے, کیا کچھ ہونا ہے, اور الٹیمیٹ جو ان کی خواہش نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ مارشل لا لگ جائے, اور جہاں تک میرے محدود معلومات ہیں کہ میں نے تو پچھلے کئی سالوں میں جو بھی کالم نگار اچھے لکھنے والے سمجھدار ہیں سب سے پڑھا ہے کہ آئندہ اگر مارشل لا لگا تو وہ پاکستان کی تاریخ کا آخری مارشل لا ہوگا. حالات اس طرف جا رہے ہیں, اور کیوں جا رہے ہیں اس میں ہم کسی اور کو دوش نہیں دے سکتے. پوری قوم مجرم ہے, قوم اجتماعی توبہ کرے گی تو اللہ تعالی پلک جھپکنے کی دیر میں حالات کو بدل سکتا ہے, کل اختیار اس کے پاس ہے. اور جس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہو, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد پر آ جائے, وہ تمہاری پشت پر ہو, کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وان یخذلکم, اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے, غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ مسلمانوں کو کیوں چھوڑ دے گا. شاید اس وقت صحابہ بڑے حیران ہوتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے, اللہ مسلمانوں کو چھوڑ دے گا؟ لیکن اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ ہم اتنی بے وفائی اور غداری کریں, ہم کہیں کہ اللہ تو اپنا نظام وہیں پر رکھ, ہم تیری زمین پر جو تو نے ہمیں عطا کی ہم اس پر تیرا نظام قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ آسمانوں میں قائم کر, ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں انگریز کا دیا ہوا وہ نظام بہت پسند ہے, جو 1935 کا برٹش ایکٹ ہے وہ سارا آج بھی اسی کے مطابق سارے قانونی معاملات چل رہے ہیں. یہ پولیس پرچہ تھانہ یہ سب اس وقت بنایا ہوا نظام ہے, سڑا ہوا گلیز نظام, ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور ہم نہ صرف یہ کہ اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم نہیں ہونے دیں گے, بلکہ اگر برابر کے سرزمین میں قائم ہوا ہے تو ہم نے اس نظام و شریعت کو اور اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ہم نے طاغوتی قوتوں کا ساتھ دیا ہے, ہم کسی اور جگہ بھی قائم نہیں ہونے دیں گے. تو پھر آپ کس خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ یہ بغاوت ہے جو ہم نے کر رکھی ہے بحثیت قوم, اس سے نکلیں گے تو یقیناً پھر اللہ کی مدد ساتھ شامل حال ہوگی. اللہ کی مدد آ گئی تو دنیا کی ساری قوتیں بھی ہمارے خلاف ہو جائیں, وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. راستہ ایک ہی ہے, اللہ تعالی ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.